बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूँ आसमा चौधरी। नाजरीन, जब से अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को बनाया है, इसको अशरफुल मखलूकात भी कहा और साथ ही इसकी रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 के करीब पैगंबर जो हैं इस दुनिया में भेजे ताकि वो हदायत और रहनुमाई पाएं। लेकिन सही रास्ते की निशानदेही करने के हवाले से मुख्तलिफ एक रोड मैप भी दे दिए, लेकिन इंसान अपने बनाने वाले को अक्सर भूल जाता है और बहुत सारे ऐसे गुनाह ऐसे कामों में पड़ जाता है कि लगता कुछ ऐसे है कि तौबा का या माफी का दरवाजा भी समटाइम्स बंद हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपनी मुसलमान उम्मत की अगर हम बात करते हैं, उनकी हदायत और रहनुमाई के लिए हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमारे सामने नबी बनाकर जब भेजा और साथ ही एक किताब भी जो कुरान मजीद नाजिल की, उसमें हदायत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ तौर तरीके बता दिए गए। लेकिन इससे पहले भी जो आने वाली उम्मतें थीं उनकी नाफरमानी का जिक्र भी किया। कौम लूत की मिसाल भी हम लेते हैं, कौम नूह की मिसाल भी हमारे सामने, जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। नाज़रीन, अगर आज हम देखें अपने गिर्दोपेश में या पाकिस्तान के हालात का अगर हम जायजा लेते हैं, सुबह पंजाब की बात हो तो एक मच्छर ने पूरे के पूरे पंजाब में तबाही फैला दी। बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी का निशाना बेगुनाह आवाम जो है बन रहे हैं, चाहे जिनका कसूरवार है या कसूरवार नहीं है, उनको भी इस दहशतगर्दी की जंग में झोंका जा रहा है। इसके साथ साथ सिंध की बात करते हैं तो वहाँ सैलाब ने तबाही मचा दी। बहुत सारे हमने इस पर प्रोग्राम्स भी किए, अपने अरबाब इख्तियार से इस पर बात करने की भी कोशिश की, हुक्मरानों से भी बात की, सियासी कायदीन से भी, कि क्या वो इस जो हमारे हालात हैं उनके जिम्मेदार हैं या नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हमारी मुल्क के आवाम या हम सब लोग, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग जो शामिल हैं, क्या हम लोगों से ऐसे गुनाह सरजद हो चुके हैं कि हमारे लिए माफी और तौबा का दरवाजा जो है इस वक्त बंद हो चुका है, कि हम पे जो आए रोज मुख्तलिफ आफतें या मुसीबतें नाजिल हो रही हैं, क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है? अगर ये अजाब है तो फिर तौबा का वक्त हमारे पास है या नहीं है, या तौबा का रास्ता है या नहीं है, और अगर आजमाइश है तो अमल क्या होना चाहिए? नाज़रीन, इसी पे भी हम बात करेंगे। अभी हमारे पास वक्त भी है कि हम अल्लाह ताला से हदायत और रहनुमाई लें और अपने रब को राजी रखने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुदरती आफात हमारे मुल्क में अजाब है या आजमाइश, मुख्तलिफ किस्म के इस्लामिक स्कॉलर से इस हवाले से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है कुदरती आफात के हवाले से, जो पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है, बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारी आफात, बहुत सारी मुसीबतें इस वक्त हमारे पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ रहा है। और आज के प्रोग्राम में जो हमने सवाल उठाया, क्या जो हम पे ये आजमाइशें या अजाब ये जो भी नाजिल हो रहा है, क्या अजाब है या तौबा का दरवाजा खुला है, आजमाइश है, आजमाइश है तो अमल क्या होगा, इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। लाहौर से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब, सेक्रेटरी जनरल अहल हदीस पाकिस्तान के, आप से तशरीफ रखते हैं। लाहौर में ही मुफ्ती अब्दुल कवी साहब चेयरमैन हैं मदारिस अहले सुन्नत के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे जावेद अहमद गांधी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, सरबरा हैं जामे बनोरिया के, आप भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जैसे हमने सवाल उठाया, हमें गाइड करें, हमारे पाकिस्तानियों को बताएं जो इस वक्त हालात का हम सामना कर रहे हैं, ये अल्लाह का अजाब है या सिर्फ आजमाइश है इस वक्त हम पे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सब के जो खालिक व मालिक हैं वो रहमान भी हैं, रहीम भी हैं, रऊफ भी हैं और करीम भी हैं। अहादीस मुकद्दसा में तो इस तरह आता है कि जिस कदर हकीकी वालदा को अपने अकलौते बेटे से प्यार होता है, उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी मखलूक से प्यार है। अल्लाह ने एक निज़ाम फितरत बनाया है, ला तब्दील अली कलिमात इल्ला, अल्लाह के उस निज़ाम फितरत में कोई तब्दीली नहीं। जब हम खैर की तरफ जाते हैं उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इसी धरती पर बाग व बहार की एक ऐसी उम्दा कैफियत होती है। सैयदना फारूक आजम का ज़माना है, खिलाफत है, तो जलजला जब आया तो आपने अपना पाँव मुबारक ज़मीन पर ज़ोर से मारते हुए कहा कि क्या उमर ने अल्लाह की मखलूक पर जुल्म किया है कि आज ज़मीन के ऊपर ये कैफियत पैदा हो रही है। हुजूर जब हिजरत करके तशरीफ़ लाते हैं तो यसरब का इलाका तमाम अमराज का इलाका था। जब हुजूर तशरीफ़ लाते हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना बिलाल हबशी उस तकलीफ के अंदर जब आते हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि ला मर्दा फिल मदीना वला हुम्मा फिल मदीना वला ताऊना फिल मदीना। माना यह है कि अल्लाह का एक निज़ाम कानून है। जब कराची के अंदर हम लोग जब देखते हैं अपने मुल्क में रहते हुए میں نے کتنے پروگرام کیے آپ حضرات نے مختلف پروگرام کیے، جب یہ کیفیت ہوگی کہ جبر ہوگا، ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، بحیثیت انسان کے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے جو کچھ کہ کراچی میں ہوا، تو کیا خیال ہے پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے آزمائشیں نہیں ہوں گی؟ میں تو چونکہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہوں، سکون کی بات کرتا ہوں،
امن کی بات کریں، بڑی اہم بات کی، جو ایک کنفیوژن ہے، جو ایک سوال ہم اٹھانا چاہتے ہیں، ہماری عقل اتنی نہیں کہ ہم اس پہ بحث کر سکیں یا ڈیبیٹ کریں، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اسلام کیا کہتا ہے. آپ نے کہا جو کراچی میں جو کچھ ہوا، خون ریزی ہوئی، پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، مجھے یہ فرق بتا دیں، آزمائش ہو اور عذاب میں کیا فرق ہے؟
دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ میں تو اس کو اللہ کا عذاب نہیں کہوں گا. اللہ رب العالمین کے محبوب نے، یعنی ہم سب کے نبی رحمت نے، جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا کی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید میں یہ خوشخبری سنائی گئی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حضور کی نبوت آج بھی موجود ہے، حضور کی رسالت آج بھی موجود ہے، حضور کی شان رحمت آج بھی زندہ و تابندہ ہے، آج بھی آپ کا قرآن اسی طرح موجود ہے جس طرح صحابہ کے پاس موجود تھا، اسی طرح شریعت موجود ہے، اسی طرح دین موجود ہے. بہرحال میں اس کو عذاب تو نہیں کہوں گا، اس کو آزمائش کہوں گا کہ یہ ہمارے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے.
ٹھیک، بہت بڑی آزمائش آ گئی، بہت جو ہمارے ملکی حالات ہیں آپ کہہ رہے ہیں آزمائش ہے. میں ابتسام الہی صاحب سے جان لوں، ٹھیک، بالکل آپ سے گفتگو آگے بھی بڑھائیں گے مفتی صاحب. ابتسام الہی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ابتسام الہی صاحب، سورہ الرعد کا حوالہ دیتے ہیں، آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ملکی حالات کا ذکر کریں، کہیں ڈینگی ہے، کہیں خون ریزی ہے، دہشت گردی ہے، کہیں ٹارگٹ کلنگز ہیں، اور کہیں طوفانی بارشیں ہیں یا پھر سیلاب ہیں. تو پھر مجھے آپ سے بھی یہی جواب چاہیے ہوگا کہ کیا صرف یہ ہمارے اوپر آزمائش ہے، قدرتی آفات ہیں، ناگہان آفات ہیں، کیا ہیں اس وقت؟
دیکھیں جی، بنیادی طور پہ میرا اس مسئلے کے اندر ورژن جو ہے حضرت مفتی صاحب سے فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں یہ بات کی ہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تمہیں آتی ہیں تمہارے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کی وجہ سے آتی ہیں. اور جب بحثیت مجموعی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اغماز کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تریوں میں انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ عذاب جب آتا ہے، جس کو میں اس وقت عذاب سمجھ رہا ہوں، اس کا بھی بنیادی مقصد قطعی طور پہ قوموں کو ختم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعْمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا جھٹکا دیا جائے تاکہ وہ اس جھٹکے کے نتیجے کے اندر دوبارہ اپنی اصلاح کر لیں. جو پنشمنٹ کی جو کیفیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم کو ایک حصے میں جھٹکا دینے کے بعد ان کو دوبارہ راغب کیا جائے اصلاح کے راستے کی طرف. جو عذاب ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے اوپر ہے، اس کا مقصد ہمیں حتمی طور پہ ختم کرنا نہیں. جس طرح مفسر نے یہ بات کی ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہینے حیات جو تھی وہ تو عذاب آنے کے امکانات نہیں تھے، لیکن ویسے بھی جب قوم استغفار یا توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذابوں کو ٹال لیتے ہیں. بس صرف ایک بات کو مینشن کرنا میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت قوم فرعون کے اوپر عذاب آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فرسلنا علیہم الطوفان والجراد والکمل والزفادی والدم آیات مفصلات، کہ ہم نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا، جوؤں کا، خون کا، طوفان باد و بارہ کا عذاب ان پہ مسلط کیا تھا. اب اگر ہم اپنے حالات کو ان سے ریلیٹ کریں تو ہمارا عذاب بھی کچھ،
یہاں پہ ڈینگی مچھر ہے، یہاں پہ ڈینگی مچھر ہے، سیلاب ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ اس عذاب کا جو قوم فرعون پہ آیا تھا اس کا عکس جو ہم اس وقت یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے پور اثر کی وجہ سے پوری کی پوری امت مسلمہ کبھی بھی عذاب کے دائرے میں نہیں آ سکتی، لیکن جزوی عذاب جو ہے بہرحال اس کا قوم کے اوپر آنے کے امکانات،
جزوی عذاب آپ کو کہہ رہے ہیں، جزوی عذاب، بالکل مجھے آپ کی جو گفتگو سمجھ آئی، آپ نے کہا جزوی عذاب ہے اور کچھ سزا دی جاتی ہے، جھٹکا دیا جاتا ہے، تو ہم اس وقت اللہ کی پکڑ میں شاید آئے ہوئے ہیں. قوم فرعون کی آپ نے مثال دی کہ ان پہ جو عذاب نازل ہوئے. مفتی محمد نعیم صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، سربراہ جامع بنوریا کے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مفتی صاحب، عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن پاک میں 613 مرتبہ متعدد قسم کے عذاب سے ڈرایا گیا مختلف صورتوں میں اور مختلف مثالوں میں، اور 58 بار توبہ کا بھی کہا گیا کہ دروازہ کھلا ہے کہ اگر اللہ سے توبہ کر لیتے ہو تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ابھی جو آپ نے گفتگو سنی، مفتی صاحب قوی صاحب کہتے ہیں کہ آزمائش ہے، ابتسام الہی ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جزوی عذاب ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس وقت ہمارے اوپر کیا نازل ہو چکا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب کی بات بھی میں نے سن لی ہے، مفتی قوی صاحب کی. دراصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. قرآن پاک کی آیت جیسے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ خشکی اور زمین میں فساد دیتے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے ضرب اللہ مثلا قریتن کانت آمنت مطمئنت، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بستی اور ایک شہر کی مثال دی ہے کہ بڑے امن سے رہ رہی تھی، مطمئن تھے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب مسلط کی، فذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، ان پر بھوک کا عذاب ہو گیا، آج سیلاب کی وجہ سے لاکھوں انسان جو ہے بھوکے ہیں، خوف طاری ہے، کراچی کے اندر قتل و غارت گیری اتنی عام ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ میں اپنی جگہ پر واپس لوٹوں گا بھی یا نہیں لوٹوں گا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ پہلی قوموں کو بھی عذاب دیا، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، فرعون کو، قارون کو، اور مختلف انداز میں عذاب دیا،
بنی اسرائیل قوم عاد،
جی یہ تمام عذاب دیے گئے ہیں چونکہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے حکمران ایسے ہوں گے کہ جو دولت کو لوٹ رہے ہوں گے،
جی تم پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جیسے کہ تمہارے اعمال ہوں گے، بالکل حدیث کا ذکر آپ کر رہے ہیں جی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی روایت ہے واضح طور پر کہ جب حکمران مال کو لوٹنا شروع کر دیں گے، امانت میں خیانت ہونے لگے گی، اور اپنی والدین کی نافرمانی اولاد کرنے لگے گی، اور 15 چیزیں آپ نے بتلائیں، اس میں شراب کا بھی ذکر ہے، بدکاری کا بھی ذکر ہے، تو ہم اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ مختلف عذاب تم پر مسلط کریں گے۔ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر قتل و غارت گیری عام ہے، اور اسی طریقے سے ہر جگہ جو ہے ایک آدمی محفوظ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بادل کی صورت میں، بارش کی صورت میں، ڈینگی کی صورت میں، مختلف طریقے سے عذاب اللہ نے مسلط کیا ہے۔
عذاب ہم اس وقت بالکل مجھے بالکل، لیکن ہم پوچھیں گے بھی کہ نکلنے کا طریقہ کیا ہے، اس پہ بعد میں آئیں گے۔ میں جاوید احمد غامدی صاحب سے بھی بات کر لوں کہ جاوید غامدی صاحب، آپ نے سارے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، آپ کیا کہتے ہیں کہ دو ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہے اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزمائش ہے، اور یہ ہم پہ بادل کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، بھوک کی صورت میں، ڈینگی کی صورت میں، اور خون ریزی کی صورت جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہی، اس صورت میں ہمارے اوپر نازل کر دیا گیا، آپ متفق ہیں جو ہماری یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت؟
اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس بات کی نسبت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب ہی کی طرف رجوع کریں۔ آزمائش کا قانون تو ایک عام قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی آزمائش کے لیے ہے، یہاں جو مصیبتیں تکلیفیں بھی آتی ہیں ان سے ہر انسان کا اور قوموں کا بھی امتحان تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، ہماری انفرادی زندگی میں جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی لیے آتی ہیں کہ انسان کے شکر اور صبر کا امتحان کیا جائے، اور قومی زندگی میں جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی اسی مقصد سے آتی ہیں۔ تو آزمائش کا تو ایک عمومی قانون ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قانون قدرت کے بھی کچھ تقاضے ہیں جن کو اگر پورا نہ کیا جائے تو ان کی لازماً سزا ملتی ہے، مثال کے طور پر حفظان صحت کے کچھ اصول ہیں، اگر آپ ان کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کے نتیجے میں بیماری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ بیماری ہو تو آپ علاج کریں، آدمی علاج سے اجتناب کرے گا، سستی برتے گا تو بیماری بڑھے گی، آپ اپنی فصل کی نگہداشت نہیں کریں گے تو اس کے اوپر کوئی چیز حملہ آور ہو جائے گی، آپ نگہداشت کریں گے، اہتمام کریں گے تو اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی۔
آپ نے ذکر کیا، میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، جو سندھ میں ہوا
قانون ہے،
جی جی بالکل غالب صاحب،
ہر وقت کام کر رہا ہے،
بالکل میں ایڈ کر دوں،
ہم کو عقل دی ہے، ہم کو علم دیا ہے،
کپاس کی فصل،
عقل اور علم کس لیے دیے گئے تھے؟ اس لیے دیے گئے تھے کہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ ان جگہوں پر سیلاب آتا ہے، ہر سال آتا ہے، ہر موقع پر آ سکتا ہے، ہم اپنی قوم کو بچانے کے لیے کریں۔ جو ہمارے پاس وسائل تھے وہ ہم نے آخر ایٹم بموں پر بھی خرچ کیے ہیں اور اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانے کے لیے بھی خرچ کیے ہیں، اس قوم کا کیا بنے گا؟ ہمارے حکمرانوں نے اس معاملے میں جو کوتاہیاں کی ہیں، قانون قدرت کے مطابق بھی اس کی سزا ملنی تھی اور میرے نزدیک وہ مل رہی ہے۔
تو وہ قانون قدرت کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں سزا ملنی چاہیے تھی، تو وہ حکمرانوں کی نااہلیاں، ان کی باتیں، ان کے اعمال، تو وہ پھر ساری کی ساری جو باقی عوام ہیں اس پہ عذاب کی صورت میں نازل ہوگا کہ اگر ہمارے حکمران ایسی غلطیاں،
حکمران کہاں سے آتے ہیں؟ ان کو عوام
منتخب کر کے بھیجتے ہیں،
عوام جس طرح کے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے حکمران ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اور قدرت کے قانون کے مطابق اس کی سزا پوری کی پوری قوم کو ملتی ہے، یہ تو وہ قانون ہے کہ جو ہر وقت جاری ہے. رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص کسی قوم پر عذاب نازل کرے, اس کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے. جب تک اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے حجت تمام نہ کر دی جائے اور حق کو واضح نہ کر دیا جائے, اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آتا.
ٹھیک, مفتی عبد القوی صاحب, عذاب کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, آزمائش کا بھی ذکر کر رہے ہیں. آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ آزمائش ہے جو اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, مختلف جو آفات ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہیں. اگر آزمائش ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ آزمائش ہے, آزمائش سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ عذاب میں تو آپ توبہ کر سکتے ہیں, توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. آزمائش میں کیا عملی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس آزمائش سے نکلنے کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ جزوی عذاب ہے یا عذاب ہے یا اس کے ساتھ کیا ابتلا ہے یا امتحان ہے. ہمارے بھائی نے جو پرانی آیات پڑھی, ظاہر الفساد فساد ہے یا کیا چیز ہے, صورتحال یہ ہے کہ ہم سب کے نبی رحمت نے جو قانون بیان فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی, یہ اتنا روشن سبق ہمیں حضور عطا فرما کے گئے ہیں ہر طرح کی ابتلا سے, ہر طرح کے آزمائش سے, ہر طرح کے فساد سے, ہر طرح کے جزوی عذاب سے, ہر طرح کے کلی عذاب سے. ہم اسی وقت محفوظ رہیں گے جب ہمارا عمل ہوگا کلام اللہ یعنی قرآن مجید پر, اور ہمارا عمل ہوگا حضور کی اس سیرت مقدسہ پر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور نے 23 سالہ زندگی میں اور پھر خلافت راشدہ کے ذریعے سے جو ایک عملی دین ہمارے سامنے موجود ہے, جب ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ہمارے لیے وہی کیفیت ہوگی جو حضور کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں اہل اسلام کے لیے تھی کہ حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت بڑے جرات کے اوپر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کسی درندے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی بکری کی طرح میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے. پھر لوگوں نے کیا دیکھا؟ آج بھی آپ تاریخ اسلامی میں جائیں اور مختلف جناب ادیان کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ عدل و انصاف کا اگر دور دیکھنا ہو, امن و آشتی کا دور دیکھنا ہو تو فاروق اعظم کا کیا تھا؟ وہ عدل تھا, انصاف تھا. آج اگر ہمارے معاشرے میں,
آج کے دور کی بات,
آج اگر ہمارے معاشرے میں
بالکل ریفرنس کے آج کے دور کی بات کر لیں,
دیکھ رہے ہیں کہ میں اس بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان بیان کرتا جاؤں. حضرت نے فرمایا کہ الحکومت طبقہ مع الکفر والشرک, کفر کرتے جاؤ شرک کرتے جاؤ, یہ اللہ رب العالمین تو رحمان ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے, کریم ہے, لیکن جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا معاملہ ظلم کا ہوگا, جبر کا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہمارے اوپر وہ عذاب نہیں آیا جو پہلی قوموں پہ آیا تھا.
وہ عذاب کبھی نازل نہیں ہوا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں ایسے جبر کی داستان رقم نہیں ہوئی جو کہ کراچی کے اندر جناب اس وقت وہاں جو کیفیت پچھلے دنوں کے اندر, اور پھر ماہ رمضان المبارک کے اندر, یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے کے لوگ بھی ماہ رمضان کا احترام کیا کرتے تھے, اور وہ جو 4 مہینے احترام والے, لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان ہے, ماہ رمضان کے اندر اس قدر.
بالکل, ہم اسی پہ مفتی صاحب مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم مقدس مہینوں کا احترام بھول گئے اور ہم اسلامک روایات کو بھول گئے, اپنی اقدار کو بھول گئے اور دوسرے کاموں میں پڑ گئے, اور اس کے بعد کیا ہمارے لیے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور جو ہم پہ آفات نازل ہو رہی ہیں اس سے نکلنے کے لیے بحثیت مسلمان ہم یا بحثیت پاکستانی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے اپنے دیگر معزز مہمانوں سے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے, ہم ملک میں جو دیگر آفتیں اس وقت نازل ہو چکی ہیں, چاہے ڈینگی کی صورت میں ہو, چاہے سیلاب کی صورت میں, چاہے دہشت گردی کی صورت میں ہو, اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. ابتسام علائی ظہیر صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ابتسام علائی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی حکمرانوں کی نااہلیاں, ان کی بدعمالیاں, اور اس کو بھگت رہے ہیں ہمارے عوام, لیکن عوام پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ حکمران تو بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہیں, علاج کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں, وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی نہیں یہاں پہ جاتے, نہ سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں, تو پھر عوام اس چیز کو بھگت رہے ہیں, تو پھر ذمہ دار کون ہوا تمام تر اگر صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں, حکمرانوں کی نااہلیاں اور بھگتیں گے عوام؟
نہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو صرف حکمرانوں تک محدود کرنا مناسب نہیں ہے. یقیناً حکمران بے عمل بھی ہیں اور بد انتظامی کا بھی شکار ہیں, لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ عوام کے یہاں پر بھی کرپشن موجود ہے, رشوت ستانی موجود ہے, حق مارنے والی کیفیات موجود ہیں, قتل و غارت کا عنصر موجود ہے, ڈومیسٹک وائلنس موجود ہے, کاروکاری موجود ہے, یہ تمام کے تمام فحاشی ریانی موجود ہے, بد کرداری کے اڈے جو ہیں عوامی سطح کے اوپر موجود ہیں. اس لیے ہم یہ بات بالکل نہیں کہہ سکتے کہ عوام کو ہم بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے. تاہم سولوشن جو ہے نا وہ بالکل واضح ہے, اور سولوشن دو حصوں میں مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتلا رہے ہیں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو میری رحمت سے نا امید مت ہو, میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب گناہوں کے دو حصے ہیں, ایک جو اللہ کے ساتھ ہے, آپ تقوی اختیار کر لیں, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں میں تمہارے سارے کے سارے معاملات کو آسان کر دوں گا. رہی یہ بات جو ہم نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, لوگوں کی حق تلفی کی ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہمیں لالچ والا مظاہرہ کیا, ان کے حق لوٹے ہیں, حق غصب کیے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ایک وے آؤٹ بتا رہے ہیں ہمیں کہ خز من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ آپ صدقہ زکوٰۃ خراج چیریٹی کی رغبت اللہ اس لیے دلا رہے ہیں کہ تاکہ اس سے انسانوں کے اندر خیر ہائی والی بات پیدا ہو جائے, بخل دور ہو جائے, لالچ دور ہو جائے, وہ اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق والی بات بھی معاف کر دیں گے, اور جو انسانوں کی ہم نے حق تلفیاں کی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ معاملات بھی سارے کے سارے بہتر ہو سکتے ہیں.
صدقہ خیرات کی صورت میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں اگر ہم بات کرتے ہیں آیت 40 ہے کہ اللہ کسی کی بھی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا, اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کرے گا اور اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بخشے گا.
بالکل
ہم مفتی محمد نعیم صاحب سے بات کرتے ہیں. جی
میں یہ کہہ رہا اصل میں جو اللہ تعالیٰ تبارک وتعالیٰ انڈیکیٹ کیا نا اس میں اسی بات کی انڈیکیشن ہے. اصل میں یہ جو صدقے کا ذکر کیا ہے کہ آپ حقوق انسانی کو ادا کرنا چاہیے,
صدقہ اور خیرات کا,
بالکل حقوق العباد کی طرف انڈیکیٹ کیا.
مفتی نعیم صاحب, جی جی مفتی نعیم صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ابتسام الہی صاحب کہنے صدقہ اور خیرات کا ذکر کیا گیا ہے مختلف آزمائشوں کی صورت میں, صدقہ خیرات کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے, ہمارے حکمرانوں کے پاس بہت پیسہ ہے, باقی عوام کے پاس بھی پیسہ ہے, تو کیا توبہ ہم اس صورت توبہ دعا کی صورت میں بھی ہم کر سکتے ہیں اور ساتھ میں صدقہ خیرات بھی کریں, اپنے بھائیوں کی مدد کریں جو اس وقت آزمائش میں, تو اس سے بھی ہمارے لیے معافی کے دروازے کھل سکتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ توبہ کریں, اور توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دل سے نادم ہو کہ جو کچھ میں نے گناہ کیے ہیں یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہیں اے اللہ اس کو معاف کر دے. آج پوری قوم من حیث القوم جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے, سیلاب زدہ علاقوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہاں ٹیلی ویژن لگا کر خرافات فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اور خرافات دیکھے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے حضور میں جائیں, توبہ کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, وہ ختم ہو چکا ہے. ان حالات کے اندر بھی جو ہے لوگ توبہ کرنے پر مجبور نہیں ہیں, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کریں, آیت کریمہ کا ختم کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھیں, درود شریف کا ورد رکھیں, اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ عوام الناس میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے, دولت دی ہے, تو وہ اس بھرپور طریقے سے سیلاب والوں کی مدد کریں. لیکن میں اذرائے قلم مدد کرنے والوں کو کہوں گا, وہ خود جس طریقے سے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں, کسی این جی او یا کسی کو نہ دیں, خود جا کر اپنا مال اپنے ہاتھ سے لگائیں تاکہ صحیح مصرف پر جا کر خرچ ہو, کیونکہ پچھلے سیلابوں میں بھی یہ واقعات زلزلے میں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے مال بہت دیا اور آج اسی وجہ سے قوم مال نہیں دے رہی کہ اس مال کو غلط استعمال کیا گیا, غلط لوگوں کے ہاتھوں پر گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مال دینے والے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے مال دیں تاکہ یہ کہ اس مال کو صحیح استعمال کیا جائے, اور جو لوگ سیلاب میں مبتلا ہیں ان سے واضح طور پر یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, خرافات سے بچیں. ہمارے ملک کے اندر جتنی خرافات عام ہوتی جا رہی ہیں, گانے ناچ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو تم پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے.
ان تمام چیزوں کا آپ کہہ رہے ہیں اہتمام کرنا چاہیے. غامدی صاحب آپ سے جانے کی کوشش کروں گی کہ جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دعائیں بھی کریں, اجتماعی دعائیں بھی کریں, توبہ استغفار بھی کریں اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش بھی کریں, جو دعاؤں کا حوالے سے ذکر کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا پچھلے دنوں اپیل کی گئی صدر صاحب سے, ملک سے باہر تھے, کہا گیا کہ پوری قوم جو ہے دعا کرے, تو مشکل وقت میں لیڈران کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنی عوام کے ساتھ کس طرح سے کھڑے ہوں, اپنی قوم کے ساتھ کس طریقے سے کھڑے ہوں؟
دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے, بندہ مومن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی مانگتا رہے, لیکن میرے نزدیک سب سے اہم چیز جو حکمرانوں کو کرنی ہے بلکہ پوری قوم کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے تدبیر کرے. اللہ نے جو علم و عقل عطا فرمایا ہے, جو وسائل دیے ہیں, ان کو استعمال میں لا کر, یہ سیلاب کوئی اچانک نہیں آ جاتے, جن قوموں کے اوپر اس سے پہلے یہ آفتیں ٹوٹتی رہی ہیں ان کی تاریخ پڑھیں, انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور بڑی حد تک ان کا سدے باپ کر لیا ہے. یہ تدبیر کرنا ضروری ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی اگر آپ نے کی ہے تو اس خلاف ورزی کو بھی ختم کرنے کا اہتمام کیجیے. ہماری ترجیحات, قومی ترجیحات ہونی یہی چاہیے کہ ہم اپنے عوام کی بہبود کے لیے کام کریں. دیکھیں کہاں سیلاب آ سکتا ہے, کہاں نشیبی علاقے ہیں, किस जगह बीमारी फूट सकती है, क्या तदबीरें हो सकती हैं। खुदा ने जो तदबीरें बताई हैं अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसकी भी आपको सजा मिलेगी। तो मेरे नजदीक सबसे बढ़कर हुक्मरानों का फरीजा ये है कि वो इस वक्त इन लोगों की मदद करें और आइंदा के लिए इसकी मनसूबाबंदी करें ताकि ऐसा इस्तेमाल किया जा सके कि इस तरह की आफत, इस तरह की मुसीबत
हमारे ऊपर
उससे कम से कम नुकसान,
कम से कम नुकसान।
दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को देखिए, वहाँ लोगों ने बड़ी हद तक इन चीजों का सद्देबाप कर लिया है।
मैनेजमेंट और प्लानिंग का
तो खैर हर वक्त तौबा करनी चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अल्लाह की राह में खर्च भी करना चाहिए, अपने भाइयों की मदद भी करनी चाहिए, वो तो जेर बहस नहीं है। लेकिन मेरे नजदीक सबसे अहम काम ये है कि हम वो तदबीर करें जिसके नतीजे में इन चीजों को रोका जाए।
तदबीर का जिक्र करें, इसमें मैनेजमेंट आ गई, प्लानिंग आ गई।
साहब जैसे फरमा रहे हैं, राम जी साहब जैसे फरमा रहे हैं, तदबीर को जरूर इख्तियार करना चाहिए। लेकिन ये कि अमेरिका के अंदर बदकारी आम होने की वजह से एड्स की बीमारी में मुब्तला हुई, तो बदकारी की सजा तो मिलनी मिलनी है जितनी भी तदाबीर कर लें। लेकिन ये कि सबसे पहली तदबीर ये है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अपने मसाजिद का एहतमाम करें और उसके साथ हुक्मरानों को चाहिए कि तदबीर भी इख्तियार करें। सिर्फ तदाबीर पर एतबार करने से काम नहीं चलेगा। अगर तदाबीर पर चलता तो आज अमेरिका के अंदर बहुत सी जगह जो हालात आए हैं वो सबके सामने हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ दोनों चीजों को,
आसमा बहन भाई ये अर्ज करना
चाहता हूँ,
तदाबीर जो है ना अगर जो इनसार करेंगे तो जो अमेरिका में हरिकेन और ट्विस्टर आता है, मैं समझता हूँ तदाबीर उनको रोकने के लिए काफी नहीं, ना ही सुनामी तदाबीर से सिर्फ रुकता है। इसका मतलब हमें तदाबीर भी करनी चाहिए और इस्लाह अमाल पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम सिर्फ मादी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम फिर कामयाब नहीं होंगे। हमें मादियत के साथ साथ रूहानी जराए जो है ना और अपनी जो इस्लाह जाती इस्लाह जात है उस पर इंतहाई तवज्जो देने की जरूरत है। उसके नतीजे में अल्लाह तबारक वाला राजी भी होंगे और हमारे मामला संवरेंगे भी।
तो आवाम को क्या करना चाहिए सूरत हाल में, जैसे मुफ्ती नईम साहब ने बड़ी डिटेल में बताया आयत करीमा का विर्द करें।
बिल्कुल, ये देखिए जी, मुफ्ती साहब ने कुछ वज़ाइफ तो उन्होंने बताए हैं, लेकिन हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मसाइब से बचने के लिए या अज़ियतों से बचने के बाद वज़ाइफ बताए हैं, उनको मैं ऐड करना चाहूंगा कि औज़ु बिकलिमतिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक का कसरत से विर्द करना चाहिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम का विर्द करना चाहिए। इसी तरह फलक नाफ जो कि इस्तादे के लिए बेहतरीन सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया, उनका कसरत से विर्द करना चाहिए, आयतुल कुर्सी का विर्द करना चाहिए। अगर हम ये सारे औरात करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अल्लाह तबारक व तआला हमसे अज़ियतों को भी दूर फरमाएंगे और मुस्तकबिल के अंदर भी इन तमाम की तमाम चीजों के इंसदाद का रास्ता निकलेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिक्र करने से ताल्लुक बिल्ला की एक चीज जो हमारी जो है ना जो कमी है वो डेफिशिएंसी को हम ओवरकम करने के काबिल हो जाएंगे।
बिल्कुल, आप जिक्र कर रहे हैं रूहानियत का भी जिक्र कर रहे हैं और तदबीर भी करनी चाहिए हुक्मरानों को मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, चाहे वो मैनेजमेंट के हों या प्लानिंग के हवाले से हों, आवाम को भी अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। इसी पे हम मजीद बात करेंगे कि तौबा का दरवाजा तो अभी भी खुला है कि हम अपनी गलतियों को किस तरीके से इस्लाह कर सकते हैं और किस तरीके से हालात में बेहतरी ला सकते हैं, इस पर मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। जो आफतें हम पर नाजिल हो चुकी हैं उससे निकलने का वाहिद रास्ता इस वक्त क्या है, इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है मुल्क में नागहानी आफतें जो इस वक्त हमारी ऊपर नाजिल हो चुकी हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपसे मैं जाने की कोशिश करूंगी, हम अक्सर बात करते हैं, लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी आफतें नाजिल होती हैं, मुख्तलिफ रीजन्स की बात होती है, अमरीका में कतरीना आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है, भारत में भी जैसे टिकट चल रहे हैं वहाँ पर जलजिला भी आ गया। तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आफतें, बहुत ज़्यादा मुसीबतें, बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो इसकी वजह क्या हमारे माशरे में बहुत हद से ज्यादा बढ़ती हुई जुल्म है, ज्यादती है या नाइंसाफी है, या इसकी वजूहत है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरी आदत है कि मैं दरमियान में मुदाखलत नहीं करता, हमेशा आपके खिताब के इंतजार में रहता हूँ कि जब आप मुझे खुद फरमाएंगी तो मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सूरत हाल
बोल सकते हैं बीच में,
सूरत हाल ये है कि हमारी जो कानून फितरत है और जो हमारा कानून शरीयत है, इसमें वसाइल और असबाब का इनकार भी नहीं किया जा सकता। मादियत भी है, रूहानियत भी है, अद्दुनिया बिल वसाइल, ये भी एक कानून फितरत है। इसी तरीके पे हम जब देखते हैं कि जब अदल होता है, इंसाफ होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर यकीनन हमें वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कुरान मजीद का वाज़ह फरमान मुबारक है कि हमें अपनी इस्तेताअत में रहते हुए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सलाहियतें अता फरमाई हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा उनको दुनियावी हवाले से काम में लाना है। गामदी साहब का ये फरमान बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें डैम भी बनाने हैं और हमें जनाब एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है اور پاکستان کو یہ لوٹنے والے جو حکمران ہیں سن 47 سے لے کر اب تک اگر لوٹ کے یہ رقم باہر نہ لے جاتے اسی ملک پر خرچ کرتے تو آج یہ ناگہانی آفات سیلاب کی صورت میں اور بارش کی صورت میں اگر ہمارے پاس احتیاطی تدابیر بھی ہوتی رجوع اللہ بھی ہوتا کہ ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور کراچی کا جبر و ظلم و ستم بھی نہ ہوتا اور ڈیم بھی ہمارے پاس موجود ہوتے تو یقیناً ہم بہت سارے بہتر کیفیت میں ہوتے ہمارے ہمیں ہم نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے جس طرح حضور کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب میں حاضر ہوں حضور نے فرمایا کس سواری پر آئے انہوں نے کہا میں اونٹ پہ آیا ہوں فرمایا کیا اس کی ٹانگیں باندھی ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے اللہ پہ توکل کیا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا عاقل پہلے جا کے اس کو رسی باندھ پھر اس کے بعد توکل کر اللہ کے اوپر تو یعنی اسلام تو بالکل ایک واضح دین ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ مفتی نعیم صاحب کی بات میں یا غامدی صاحب کی بات میں کوئی فرق ہونا چاہیے درمیانی بات کی جائے اسباب کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا وسائل کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا جانور کی حفاظت
آپ کہہ رہے ہیں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے روحانیت اور تدبیر کو اکٹھے لے کر چلا جائے تدبیر کرنی ہے ہمارے حکمرانوں نے پلاننگ کرنی ہے روحانیت اگر ہمیں آزمائش میں گھر گئے کسی عذاب میں آ گئے تو پھر ہمیں بحثیت قوم بحثیت انفرادی طور پہ بھی ہم سب کو روحانیت کی طرف بھی جانا ہے
آپ نے بہترین جملہ فرمایا ہے کہ تدبیر بھی ہے اور تقدیر بھی ہے ہمارا ایمان بالغیب بھی ہے تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے اور اسی طرح تدابیر جو ہے وہ بھی ہم نے اختیار کرنی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے حکمت دی ہے فراست دی ہے اللہ رب العالمین بار بار کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو تدبر کرو اس تدبر کو اختیار کرو بات یہ ہے کہ دونوں حضرات کی باتوں میں یہ نہ سمجھے قوم کہ جناب یہ حضرات اسباب کی طرف جا رہے ہیں اور وہ روحانیت کی طرف جا رہے ہیں ہم نے روحانیت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے قرآن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے احادیث مقدسہ کو بھی اور اسی طریقے میں قرآن مجید میں اور احادیث مقدسہ میں جو ہمیں غور و فکر کرنے کا بار بار کہا گیا کہ یہ آیات ہیں ان کے بارے میں آپ غور و فکر کریں اللہ کے اس نظام قدرت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق اپنا قدم بڑھائیں ایک قدم ہم بڑھائیں گے اللہ کی نصرت ہماری طرف آئے گی خدا نہ خواستہ شر کی طرف ہمارا قدم
اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
میں پھر آخر میں اپنی قوم کو یہ خوشخبری سناؤں گا کہ انشاءاللہ اس وقت بھی اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتیں اس وقت بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہیں انشاءاللہ
بالکل انشاءاللہ اچھی بات آپ کر رہے ہیں غامدی صاحب آپ متفق ہیں اسباب اور روحانیت کو اکٹھے لے کر چلیں آپ تدبیر کا ذکر کر رہے تھے کہ تدبیر اپنانی چاہیے تاکہ ہم ان آفتوں سے نکل سکیں ساتھ روحانیت کو تو ہم مائنس نہیں کر سکتے بحیثیت مسلمان اگر ہم بات کر رہے ہیں
میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کا مشہور واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے بادشاہ کو خواب آیا جس میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ قحط پڑنے والا ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے تدبیر کیا کی اس کے لیے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے غلہ جمع کیا گیا کیسے اس کا اہتمام کیا گیا کہ گرد و پیش کے لوگوں کے لیے بھی وہ قحط قحط نہیں رہا تو تدبیر کی یہ اہمیت ہے پہلا کام یہ کرنا چاہیے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے علاج کے لیے جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے اور رب کی طرف رجوع بالخصوص ان لوگوں کو کرنا ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت زمام کار ہے اور ان کے لیے رب کی طرف رجوع صرف یہ نہیں ہے کہ وہ توبہ کے الفاظ زبان سے نکالیں وہ اپنے کرتوتوں کی طرف دیکھیں یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں ان کا ازالہ کریں توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اصلاح کریں اپنے طرز عمل کی اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو استاد پڑ گئی ہے اس وقت عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ سے رجوع بھی کریں اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھیں
بالکل
یہ سارے کام ہمیں توازن کے ساتھ کرنے ہیں اور صحیح توازن کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں وہی نتیجہ خیز
ہو سکتے ہیں ابتسام الہی صاحب آپ متفق ہیں جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں
میں اس میں تھوڑی ایک بات یہ کروں گا کہ مادیت کی پلاننگ روحانیت کے ساتھ ساتھ آزمائش کے آنے سے پہلے مکمل طور پہ ہونی چاہیے لیکن اگر آزمائش آ جائے اور مادی ذرائع مسدود ہوں اور مادی ذرائع میں کسی قسم کی کمی نظر آ رہی ہو اور انسان مادی کوششوں کے باوجود دباؤ میں قابو پانے کی پوزیشن میں نہ آ رہا ہو تو پھر روحانیت کا درج ہوتا ہے وہ ایک سٹیپ آگے چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں اس سے رجوع کیا جائے کہ اللہ ہم بے بس ہیں جب انسان جہاں بے بس ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس کا مطلب روحانی ذرائع وہاں پر زیادہ ہمیں مطلوب ہو جاتے ہیں ہم جس کیفیت سے آج گزرے ہیں میں سمجھتا ہوں مادی ذرائع کی اہمیت مکمل طور مسلم ہونے کے باوجود اس وقت ہمیں کہیں زیادہ روحانی ذرائع پہ انحصار کرنا پڑے گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے تو ہم ہر قسم کی بلاؤں سے اور ہر قسم کی تکالیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں
بالکل ہم مفتی نعیم صاحب آپ سے میں بات کروں گی، سورہ فصلت آیت 53 کا اگر ہم حوالہ دیتے ہیں، ہم ان قریب ان کو اعتراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ حق کیا ہے، کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا کہ وہ اپنی نشانیاں جو ہے دکھائے گا، تو جو ہمیں آفتیں مصیبتیں ہمارے اوپر اس وقت نازل ہو چکی ہیں، یہ بھی آزمائش کی گھڑی ہے، تو کیا ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ہماری آنکھیں بھی کھولی جا رہی ہیں کہ ہم توبہ استغفار کی جانب جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن پاک سے ہدایت پائیں؟
جی بالکل، الحمدللہ ہماری کوشش، جیسے خاندی صاحب نے کہا کہ جب ڈاکٹر کے پاس پہلے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب بیمار ہو جائیں تو پہلے صدقہ دو اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ابتسام الہی ظہیر کی بات ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے ہماری روحانیت مضبوط ہونی چاہیے اور اس کے بعد مادی ذرائع کو بھی اختیار کیا جائے، لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ سب سے پہلے مجرم جو ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں کہ جنہوں نے عوام کے مال کی لوٹ کھسوٹ اتنی کر رکھی ہے اور ہر طرف سے لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام پسی جا رہی ہے، غریب عوام کا یہ حال ہے کہ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا اور حکمران اپنی عیاشیوں اور تعیش میں لگے ہوئے ہیں، جب تک حکمران طبقہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے نظام میں خرابیاں ہی رہیں گی۔
سر بہتری کی جانب ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ 30 سیکنڈ ہے، مجھے بتائیں گے، حکمران تو یہ ایسے ہی ہیں، پھر آپ نے پہلے بھی کہہ دیا حدیث کا بھی ہم حوالہ دے رہے ہیں،
اس لیے بہتری کی جانب جانے کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ہمارے عوام کو چاہیے کہ وہ حکمران ایسے منتخب کریں جو صالح ہوں، جو اعمال کے اعتبار سے صحیح ہوں اور جن کا کوئی کردار ہو،
بے شک
جب تک ہمارے حکمران صحیح نہیں ہوں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مستند سلطوں کے اندر عذاب آتے ہی رہے گا۔ کراچی کے جو یہ واقعات ہوئے ہیں قتل و غارت گری کے، اس میں میں 100% یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت مجرم ہے، اگر ریاست چاہتی ہے تو کبھی بھی یہ واقعات نہ ہوتے، یہ تمام واقعات کی ذمہ داری ریاست پر ہے، لہذا ریاست کا صحیح ہونا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ ریاست تب صحیح ہو سکتی ہے جب تک کہ ہماری عوام جو ہے حکمرانوں کا انتخاب صحیح رہے،
بالکل صحیح
صحیح حکمرانوں کو جو سامنے لائیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، وقت کی کمی ہے، باقی مہمانوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب، ابتسام الہی ظہیر صاحب، مفتی قبی صاحب، جاوید احمد غاندھی صاحب۔ آج کے پروگرام میں بات ہے قدرتی آفات کے حوالے سے، اور آخر میں بڑی اہم بات کی گئی کہ ہمارے حکمران جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، اگر وہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ہماری قوم پہ اور ہمارے پاکستان پہ بھی رحم ہو سکتا ہے، اور توبہ استغفار کا دروازہ ہم لوگوں کے لیے کھلا ہے، ہم روحانی کی جانب بھی جا سکتے ہیں، لیکن اصل جو خرابی کی جڑ ہیں اگر ہمارے حکمران درست ہو جائیں تو ملکی معاملات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔